یہ اشعار عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہم کے ہیں.
اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری. جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری. یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری. جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری. یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں. کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں. جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے. جب نور نہیں خود ہی دل منبر پہ وہ کیا برسائیں گے.
یہ بے عمل وائزوں اور بے عمل عاملوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ ہو, لوگوں کے لیے خیر خواہی کے جذبے نہ ہوں, اللہ تعالی سے تعلق مضبوط نہ ہو, محض سطحی طور پر کوئی بات جب کہی کی جاتی ہے تو دل پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. اسی کو حضرت والا نے بیان فرمایا کہ جب نور ہی جب نور نہیں خود دل میں ہی، ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے. یعنی ایسے وائز اور خطیب کہ جن کے اپنا دل جو ہے وہ ظلمت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس میں نورانیت اور روشنی نہیں ہے، یا اس کا دل خود مجلہ اور مزکہ نہیں ہے، تو ممبر پر بیٹھ کر وہ کیا ایسی بات کریں گے کہ جس سے دوسروں کے دلوں میں جو ہے وہ روشنی پیدا ہو سکے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عمل کا بڑا تعلق ہے اس سے، کہ آدمی اگر علم پر عمل کرتا ہو تو انشاءاللہ اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی اس کی بات کو قبول کرتا ہے. بعض بزرگوں کے واقعات میں یہ بات آتی ہے کہ خاتون جب اپنے بچے کو لے کر کسی بزرگ کے پاس آئی اور کہا کہ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے یا گڑ بہت کھاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کل آنا. اور جب کل بچہ آیا تو اس کو کہا کہ بیٹے مت کھایا کرو، تو کہا کہ یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. تو فرمایا کل تک میں خود بھی کھاتا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے خود عمل کروں پھر اس بچے کو کہوں تاکہ وہ باعمل ہو. اب میں خود ہی ایک کام کر رہا ہوں تو دوسرے کو روکوں تو اس پہ اثر کیا ہوگا. بہرحال یہ حضرات تھے کہ جنہیں حق تھا. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں کوئی جذبہ کوئی ذرہ ہمیں عطا فرما دیں علم کے ساتھ عمل کرنے کا.
کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل جب نور نہیں خود ہی دل میں، ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے. جب نور نہیں خود ہی دل میں، ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے. جب شمع محبت دل میں لیے، محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق. جب شمع محبت دل میں لیے، محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق. پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے یہاں آ جائیں گے. پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے یہاں آ جائیں گے.
یعنی وہ شخصیت کہ جن کا دل خود منور ہو، اور شمع محبت دل میں لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی آگ میں ان کا دل جل رہا. جس طرح شمع جلتی ہے تو قرب و جوار کو روشن کر دیتی ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت کی شمع جل رہی ہو تو وہ صاحب ذوق کہلاتا ہے. اور یقیناً جب دل میں شمع محبت جل رہی ہو تو عام طور پر دنیاوی پروانوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جب شمع جلتی ہے تو پروانے بھی آ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ کی محبت کی شمع پر جو عاشق ہیں، جب کہیں وہ شمع روشن ہوگی تو اللہ کی محبت کے وہ پروانے بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے. پھر کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، اشتہار کی بھی ضرورت نہیں، بغیر اشتہار کے، بغیر پروپیگنڈے کے اللہ رب العزت اس کے دل کی بات دوسروں تک پہنچا دیں گے، اور سینہ بسینہ ہوتی ہوئی لوگ وہاں جمع ہونے شروع ہو جائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، عام طور پر قاعدہ کلیہ تو نہیں لیکن اکثر یہ ہے، یعنی کلی طور پر ایسا نہیں ہے، ورنہ بہت سے انبیاء ایسے ہیں کہ ساری زندگی یقیناً ان سے بڑی شمع محبت کس کے دل میں ہوگی، لیکن بہت سے ایسے بھی نبی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ایک شخص اور دو شخص بھی نہیں تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناکام ہوں، عموم ایسا ہی ہے، لیکن اکثر یعنی اکثری طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن قاعدہ کلیہ اس کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال جو بات یہاں کہی گئی وہ یہ کہ اگر دل میں خود درد محبت ہو اور شمع محبت ہو تو اللہ کے عشق کے پروانے خود بخود وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ چلیے،
جب شمع محبت دل میں لیے میں محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے یہاں آ جائیں گے۔ بلبل کو نہ تو کر اے نادا پابند سکوت و خاموشی، بلبل کو نہ تو کر اے نادا پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے۔ آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد نادان طنز نہ کر، آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد نادان طنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے۔ آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد نادان طنز نہ کر، آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد نادان طنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے.
کسی کی محبت اگر دل میں ہو تو انسان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. جب کبھی کسی کی یاد آئی تو آنکھیں اس کا جواب دیتی ہیں, یعنی آنکھوں کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اسے کسی سے محبت ہے. بات بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں. تو اگر دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ موجود ہے, اللہ سے محبت اور عشق کی بات ہے, تو یقیناً آنکھیں پرس جائیں گی. تو بعض لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ریاکاری یا دکھلاوے سے رو رہا ہے, تو بعض لوگ تنزیہ طور پر اس قسم کی گفتگو کسی اللہ والے کے بارے میں کرتے ہیں. اس کا جواب حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ طنز نہ کرو, یہ آنسو دکھاوے کے نہیں ہیں, بلکہ جب دل میں تڑپ موجود ہے تو یقیناً ان کی تڑپ سے ہمارے آنسو بھی بہیں گے. جب عشق دل میں موجود ہے تو اس وہ تڑپائیں گے بھی ہمیں, یعنی جب کسی کی یاد آئے گی تو انسان اس کی یاد میں تڑپتا ہے. اب یہ انسان کی بات ہے, وہ اگر فانی انسان سے عشق میں روتا ہے تو اللہ کی محبت کرنے والے تو اس سے بڑھ کر مستحق ہیں اس بات کے کہ وہ اس کی یاد میں نہ صرف آنکھوں سے آنسو بہائیں بلکہ خون برسائیں. تو اللہ کی محبت جن کے دل میں ہوتی ہے وہی زیادہ بہتر اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہم تو بہرحال دنیا میں یہ دیکھتے ہیں, اگر کسی سے محبت ہو اور کسی بات پر اگر کوئی یاد آ جائے تو آنکھوں سے بہرحال آنسو آ جاتے ہیں, ورنہ کم از کم آنکھیں نم تو ہو ہی جاتی ہیں. تو اگر اللہ کی محبت دل میں ہو تو یقیناً جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو ضرور بہیں گے.
تم لاش کو میری غسل نہ دو, بس خون میں لتھڑی رہنے دو.
ایک شہید ہے جو بزبان حال یہ کہہ رہا ہے, جو اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹا دیتا ہے اور اس کا لاشا جو ہے وہ خون میں لتھڑ جاتا ہے, پورا لاش اس کے خون میں لتھڑ جاتی ہے, تو اس وقت بزبان حال کیا کہتے ہیں. تو عاشق جو ہے وہ بھی اللہ کی محبت کا مارا ہوا ہوتا ہے. جس طریقے سے ایک مجاہد اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے, اسی طریقے سے ایک جو عاشق ہے اللہ کے لیے وہ بھی جو ہے وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے, لیکن اس کا خون نظر آ جاتا ہے, اس کا خون بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن آنسو جو نکل رہے ہیں وہ بھی اصل میں وہ خون ہی کی جگہ آنسو بہ رہے ہیں.
تم لاش کو میری غسل نہ دو, بس خون میں لتھڑی رہنے دو. تم لاش کو میری غسل نہ دو, بس خون میں لتھڑی رہنے دو. یہ خون شہادت میں لتھڑا, یہ جسم انہیں دیکھ لائیں گے. کل خون شہادت میں لتھڑا, یہ جسم انہیں دیکھ لائیں گے.
اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے. یہ ایک انتہا ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک شہید جب اللہ کے راستے میں اپنی جان جانے آفری کے سپوت کر دیتا ہے تو ہمارے پاس اس کے سوا اور ہے کیا. شہری مسئلہ بھی یہ ہے کہ شہید کو اس کے انہی کپڑوں میں دفنا دیا جاتا ہے, اسے کسی کفن کی ضرورت نہیں ہوتی, اسے کسی غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ رب العزت بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا عاشق ہے اور میرے عشق میں میری محبت میں اپنی جان لٹا کر آ رہا ہے, تو کل قیامت کے دن اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا حالت ہے, تو وہ کہے گا اللہ یہ جان تیری دی ہوئی تھی اور میں نے تیرے راستے میں اس کو لٹا دیا, تو میں نے اپنا خون جو ہے وہ تیرے راستے میں بہایا. تو یہ بڑی عشق اور محبت کی بات ہے, کسی کے دل میں اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری محبتیں بھی جس قابل بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہمیں بھی اپنے عشاق میں شامل فرمائے.
تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتڑی رہنے دو. تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتڑی رہنے دو. کل خون شہادت میں لتڑا، یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. کل خون شہادت میں لتڑا، یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا، اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا. امید ہے تجھ سے بار خدا، اس درد کا درمان پائیں گے. امید ہے تجھ سے بار خدا، اس درد کا درمان پائیں گے. اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا، اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا. امید ہے تجھ سے بار خدا، اس درد کا درمان پائیں گے. امید ہے تجھ سے بار خدا، اس درد کا درمان پائیں گے.
ان اشعار میں جو عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بات میں پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سے اللہ رب العزت کا عشق اور اس کی محبت مراد ہے. دنیا کے فانی عشق کی طرف اشارے نہیں ہیں، بلکہ یہ درد محبت، یہ درد غم، دل کا غم، عشق، یہ سب کچھ اللہ کے لیے. ایک بندے کو اپنے رب کا ایسا ہی عاشق ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکموں پر اپنی جان دے. اس لیے اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے کہ جو شاعری ہے یہ عام شاعری نہیں ہے جس کی ممانعت ہے، بلکہ یہ وہ اشعار ہیں جو قلب و روح میں آگ لگا دیتے ہیں، اور جس سے آدمی بعض اوقات ایک شعر سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر شعر اس لائق ہے کہ اس کی ایک وضاحت ہو اور تشریح ہو، لیکن چونکہ وقت بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا بھی کون سی نظم پڑھی جائے گی کہ پہلے سے آدمی سوچ سمجھ کر آئے، جو دل میں وقتی طور پر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں وہ بات کہہ دی جاتی ہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان اشعار کے ذریعے سے جو درد محبت اور جو پیغام میں محبت ہے اس میں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پچھلے اتوار کو میں نے جو بات کی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 9 بیویاں آپ کی تھیں. یقیناً وہ جو 9 بیویاں تھیں وہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں تھے، بلکہ اسی دنیا کی مخلوق تھی، جس میں مختلف خیالات بھی ہوتے ہیں، اور جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ سارے جذبات ان میں بھی موجود تھے. یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی نہیں تھی یا ان میں آپس میں نہیں ہوتی تھی، یہ سب باتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مارا نہیں، پیٹا نہیں، نہ آپ نے اس کو پسند کیا. بامر مجبوری شریعت نے اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد مقرر کر دی ہے کہ اس سے زیادہ مار پیٹ جائز نہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگوں کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے عمل سے ہمیں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے الحمدللہ ساری زندگی، یعنی اس وقت تک 55 سال ہوئے تھے حضرت کو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، تو فرمایا کہ الحمدللہ ساری زندگی، یعنی اس 55 سالہ زندگی جو اب تک ہماری اور بیوی کے درمیان گزری ہے، کبھی اس 55 سال میں، یعنی بد اخلاقی تو دور کی بات ہے، لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی. تو آپ سوچئے کہ کرامت اور کیا ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہواؤں میں اڑنا کرامت ہے یا پانی پر چلنا کرامت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرامت الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت یہ کرامت سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو ان حضرات 55 سال معمولی تو نہیں ہوتے، اور 55 سال میں خود کبھی یہ نہیں کہا اپنی بیوی سے کہ مجھے پانی پلا دو. ہم تو حق سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پانی نہیں دے گی یا ہمارے لیے کھانا تیار نہیں کرے گی یا ہمارا بستر تیار نہیں کرے گی یا ہماری خدمت کے لیے مستعد نہیں ہوگی تو نہ جانے ہم کیا کچھ کر گزریں گے. لیکن 55 سال میں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت کی اہلیہ محترمہ نے خود گھر میں، حضرت کے ماتقی صاحب نے فرمایا کہ گھر میں یہ بات کہی کہ مجھ سے کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ پانی پلا دو. یعنی بیوی نے بھی اس کی تائید کی، ایسا نہیں تھا کہ خود حضرت نے کہہ دیا. اور لازم بات ہے یہ کہنا بھی تعلیم کے لیے تھا کہ بھئی جب میں ایسا کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے، مقصود یہ بتلانا تھا. اور پھر ایک بات یہ فرمائی کہ بھئی سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے، خادم بن جاؤ. ہر آدمی آج مخدوم بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ بھئی یہ منصب ایسا ہے خدمت کا کہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. مخدوم بننے کی کوشش کرو گے تو ہر آدمی جو ہے وہ تم سے لڑائی پر اتر آئے گا، لیکن اگر تم کہو گے بھئی میں خادم بننا چاہتا ہوں تو بتاؤ اس پہ کس کی لڑائی ہے. خادم بننے میں کوئی لڑائی نہیں، مخدوم بننے میں لڑائی. تو اس لیے آپ فرماتے تھے کہ بھئی میں تو خادم ہوں، اپنے دوستوں کا بھی خادم، اپنے بچوں کا بھی خادم، اپنی بیوی کا بھی خادم، اپنے گھر والوں کا بھی خادم، اور اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی توہین محسوس نہیں ہوتی. بلکہ جب میں نے یہ سوچ لیا کہ بھئی میں خادم ہوں تو خادم ہو کر حکم کیا چلاؤں کسی پر، یہ وہ بات تھی جو دل میں اتر گئی تھی ان کے. ساری زندگی اس پر عمل کیا. بعض لوگوں کے دل میں بعض باتوں کا استحضار بہت کوٹ کوٹ کر ہو جاتا ہے، جیسے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اس بات کا استحضار بہت تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ موجود ہے. میں نے کہیں پڑھا یا سنا ہے کہ کبھی پیر لمبے کر کے نہیں لیٹتے تھے، ہمیشہ سکیڑ کر لیٹتے تھے. یعنی یہ استحضار ہوتا تھا کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یقیناً عالم استغراق تھا ان پر, اور اس مام یہ اتنا مستحضر تھا معاملہ ان کے ان پر کہ ہر وقت اس بات کا استحضار رہتا تھا. اور جب یہ استحضار ہو کہ کوئی بڑا بیٹھا ہے تو آدمی مؤدب بیٹھتا ہے ہمیشہ. تو اسی طریقے سے حضرت ڈاکٹر صاحب کے دل میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ڈال دی تھی کہ بھئی میں تو خادم ہوں, اور جب خادم ہوں تو کسی پر کیا حکم چلاؤں, اب چاہے وہ بیوی ہو چاہے بچی ہو. اس لیے ساری زندگی کبھی حکمن بات نہیں کی, لہجہ بدل کر بات نہیں کی. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا معاملہ یہ تھا. ساری زندگی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا, شریعت نے قانونی طور پر بامر مجبوری اجازت دی ہے, لیکن اس کو بھی پسند نہیں کیا. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد اچھے نہیں ہیں جو بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں, یعنی یہ بھی آپ نے فرمایا. تو اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو سنت تو یہی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے ہوئے, اور بامر مجبوری اگر ضرورت ہو تو اس کی اجازت ہے, لیکن وہ بھی اس کی بھی تصریح یہ ہے کہ ایسی مار نہ ہو کہ جس سے جسم پر نشان پڑے, اور وہ بھی کسی عام بات پر نہیں ہے. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کام عورت کرے جو فحش باتوں میں داخل ہو جائے یا بری بے حیائی کی باتوں میں ہو تو اس کے بعد پھر یہ عمل ہے, ورنہ عام طور پر اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے مار پیٹ کی. تو بہرحال اس سے گریز کرنا چاہیے جس حد تک ہو سکے. دوسری بات یہ سمجھیں کہ کچھ قانون کی باتیں ہوتی ہیں, جیسا کہ پچھلے اتوار کو میں نے عرض کیا کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کھانا پکا کر کھلائے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو خرچہ دیں, کھانے پکانے کی چیزیں لا کر دیں تاکہ وہ اپنا کھانا پکا لے. اب اگر وہ ہمارا کھانا بھی پکاتی ہے تو اس کا احسان. لیکن بعض لوگ اس بات کو سن کر اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. کچھ قانون اگر عورت کے لیے ہیں تو کچھ قانون مردوں کے لیے بھی ہیں. یہ سب باتیں فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتیں تمہارے پاس مقید ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا فقہاء کرام نے کہ عورت بغیر مرد کی اجازت کے گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتی. یہی ایک وہ حق ہے سب سے بڑا جو مرد کا عورت پر ہے کہ گھر سے مرد کی اجازت کے بغیر قدم نہ نکالے, حتیٰ کہ اگر وہ منع کر دے کہ تم اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی, یہاں تک کہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے بھی تم نہیں جا سکتی, تو عورت پر یہ حق ہے کہ نہ جائے, گھر سے قدم باہر نہ نکالے شوہر کی اجازت کے بغیر. یہ سب سے بڑی بات. تو اگر کوئی عورت اب یہ کہنے لگے کہ صاحب میرے ذمہ کھانا پکانا نہیں, تو مرد بھی کہنے لگا کہ بھائی میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی. تو قانونی باتیں جب ہوں گی تو پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. یہ تو صرف کچھ حقوق ہیں جو بیان کر دیے گئے, لیکن طریقہ کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ گھر کے کام تم انجام دو گی, باہر کے کام میں کروں گا. چنانچہ باہر سے متعلق جتنے امور ہوتے تھے, کام ہوتے تھے, وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو انجام دیتے تھے تاکہ خاتون خانہ کو باہر نہ نکلنا پڑے, اور گھر سے متعلق جتنے امور ہوتے تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتی تھی تاکہ شوہر باہر کے کام آسانی کے ساتھ اور بہت سے خوبی انجام دے سکے, یہ فکر نہ ہو کہ ابھی گھر جا کے کھانا بھی پکانا پڑے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دونوں طرف کی باتیں ہیں. ایک طرف کی بات سن کر کوئی خاص جو ہے وہ آدمی نتیجہ اخذ نہ کر لے, جس کے نتیجے میں پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو بحسن خوبی چلائیں. شوہر اپنی بیوی کا پورا پورا خیال رکھے, اس کے نان نفقے کا بھی خیال رکھے, اور اس خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لے, اس کے کپڑے بنانے میں, اس کو خرچ دینے میں بخل سے کام نہ لے, اور عورت بھی بخل نہ کرے اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری, اس کی اطاعت اور اس کی جو بات ماننے میں بخل سے کام نہ لے, بلکہ دونوں طرف سے حسن اخلاق جب ہوں گے, حسن سلوک ہوگا, تو زندگی گاڑی بہتر طریقے پر چلے گی. یہی وجہ ہے کہ فقہ کرام نے لکھا کہ محض اتنا کھانا دے دینا جس کو قوت لا یموت کہتے ہیں, یعنی اتنا کھانا دے دینا جس سے مرے نہیں, یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں کہ اس کو اتنا جو ہے خرچ بھی دے، یعنی کچھ پیسے ایسے ہوں جو اس کے نفقے سے تعلق رکھتے ہوں اور اس کو دے دے اور وضاحت بھی کر دے کہ تمہارے پیسے جو جی چاہے کرو، بعد میں اس کا حساب بھی نہ لے. یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ 500 روپے دی تو اس کا کیا بنا، ارے وہ جب تم اس کو دے دیے تو بھول جاؤ. اس کے بھی اپنے عزیز ہیں، رشتے دار ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھتیجے ہیں اور والدین ہیں. اگر کبھی اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کروں، تو کچھ پیسے اس کے پاس بھی ہونے چاہیے جس سے وہ ان کی خدمت بھی کر سکے. لہذا وہ پیسے دے کر تو اس کا حساب کبھی نہ لو. البتہ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں اس میں آدمی باس پورس کر سکتا ہے، حساب کتاب کر سکتا ہے، لیکن جو پیسے اس کو دے دیا اس کی وہ مالک بن گئی، اس میں کسی قسم کی پھر باس پورس نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے طریقت بجز خدمت خلق نیز، خدمت خلق کے علاوہ اور طریقت کا اور کس کا نام ہے؟ ہم طریقت تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بس بیٹھ جائیں، لوگ آئیں، کوئی پاؤں دبائے، کوئی سر دبائے، کوئی مالش کر دے، اس کو ہم طریقت سمجھتے ہیں. یہ طریقت نہیں، طریقت تو خدمت کرنا ہے. اب چاہے بیوی کی کوئی خدمت کرے، یہ بھی اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. بعض لوگ جو ہے وہ اگر بےچارا شوہر اپنی بیوی کی جو ہے وہ فرما برداری کر رہا ہے یا یہ کہ اس کی بات مانتا ہے جائز امور میں، میں ناجائز امور کی بات نہیں کر رہا، جائز امور میں، تب بھی کہتے ہیں صاحب یہ تو جورو کا غلام. اگر تھوڑا سا سختی کرتا تو کہتا بڑا ظالم آدمی. آدمی کو کہیں چین لینے نہیں دیتے لوگ. بہت زیادہ بیوی کی طرف ہو جائے تو جورو کا غلام بن گیا، بہت زیادہ کچھ ہٹ جائے اس سے ماں باپ کی طرف چلے جا کے یہ تو ماں باپ کی بات سنتا، ہماری بات ہی نہیں مانتا. اعتدال سے کام لو، جس جس کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو. ماں باپ کے حقوق ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. بعض خواتین بلکہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد میرا بیٹا جیسے پہلے تھا بس ویسے ہی رہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تمہاری شادی ہوئی تھی تم بھی ایسے ہی رہے تھے. آدمی خود بھی تو سوچے کہ ہم نے کیا کیا تھا. اولاد کی شادی ہو گئی تو اب وہ جو ہے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ تو میری بات ہی نہیں سنتا، میرے پاس آتا ہی نہیں، میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ ایسا رویہ نہ کرے کہ جس سے ماں باپ کو ایسا احساس ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ضرور آتی ہیں، کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آئے گی. محبتیں بٹ جاتی ہیں. پہلے صرف ماں باپ اور بیٹے کے درمیان، اولاد کے درمیان محبت تھی، اب جو ہے وہ محبت بٹ کر ماں باپ اور بیوی کے درمیان آ گئی. مزید جب اولاد ہوگی اور تقسیم ہو جائے گی، اب اس میں اولاد بھی شامل ہو جائے گی، پھر آگے اولاد کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اس میں شامل ہو جائے گی، تو ہوتے چلے جائیں گے. محبت کی تقسیم ہوتی ہے. تو یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ جو محبت ابتدائی دنوں میں ہوتی ہے، جب 20-30 سال میاں بیوی کے گزر جائیں تو اب وہ کاٹ کھانے کو دوڑتی، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ہو تو فوراً یہ اس کو اور وہ اس کو، شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں، تو فرق تو آتا ہے. تو اس لیے چاند سی بہو جو تلاش کرتی ہیں خواتین اپنے بیٹوں کے لیے، بعد میں شکوا نہ کیا کریں اتنا زیادہ کہ اب بیٹا بالکل ہی بات ہی نہیں. بات یہ ہے کہ تم ماں بن کر دکھاؤ، وہ بیٹی بن کر دکھائے تب ہے. لیکن یہ ہے مشکل کام، آسان نہیں ہے. ساس ساس ہی رہتی ہے، بیٹی بیٹی رہتی ہے، بہو بہو رہتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناممکن ہے. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے تو الحمدللہ ان کا گھر جنت نظیر، آپس میں کوئی جھگڑے نہیں، لڑائیاں نہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ بھائی گھر کی بہو کو چاہیے کبھی اپنی ساس کے لیے، نندوں کے لیے کوئی تحفہ تحائف لایا کریں. جہاں اور چیزوں کی خریداری ہوتی ہے، کبھی اپنی نند کے لیے کوئی ہار لے کے آئے، کوئی بندوں کا سیٹ لے کے آئے، کبھی کبھی کپڑے بنا دیے تاکہ محبت پیدا ہو. اسی طریقے سے جو ہے وہ ساس کو چاہیے کہ وہ کبھی جو ہے وہ اس بہو کی قدر کرے، کوئی کام اس کا کر دیا، کوئی جو ہے اس کے کپڑے بنا دیے، کچھ اور تحفہ اس کو دے دیا. کبھی کبھی یہ نہ سوچے کہ بھائی سالگرہ پہ دوں گی، اس لیے کہ سالگرہ کا تصور تو اسلام میں ہے نہیں. یہاں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ صاحب کوئی تقریب ہوگی تو دیں گے، ورنہ نہیں، ورنہ کیا فائدہ. تو خوب یاد رکھ لینا چاہیے کہ سالگرہ والگرہ کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ جو ہر روز سالگرہ مناؤ. سمجھ آئی؟ ہر دن سالگرہ کا دن ہو، بس اس طرح زندگی گزرے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر شب شب برات اور ہر دن عید کا دن. تو یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھی انتظار کرے کہ سال کے بعد جو ہے وہ تحفہ دیں گے. جب کبھی موقع ملے, اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو جہاں آدمی اپنے لیے خریدتا ہے کچھ تھوڑی بہت چیز دوسرے کے لیے بھی لے لے, اور اس نیت سے لے کہ تحادو تحبو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہدیہ دو آپس میں محبت بڑھے گی, ہدیہ لیا دیا کرو, یہ بھی نہ سوچے بس دیتا ہی رہے کوئی. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہدیہ آتے رہیں لیکن دینے کا نام نہیں لیتا کبھی, تو اس لیے خالی ایک طرفہ بات نہ ہو, بلکہ کبھی اگر تمہیں کوئی ہدیہ دیتا تم بھی کوئی ہدیہ پیش کر دو اس کو, چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو, ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبا چوڑا خرچ ہو ہدیوں کے لیے. آج یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ ہدیہ دینے کے لیے سوچتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ 200-500 ہزار روپے ضرور ہونے چاہیے تب ہدیہ دیا سر. بھائی ہدیہ تو 5 روپے کا بھی ہوتا ہے, ہدیہ 10 روپے کا بھی ہوتا ہے, ضروری تھوڑی ہے کہ بہت قیمتی ہو. اصل تو وہ جذبات دیکھے جاتے ہیں, وہ خلوص دیکھا جاتا ہے جو دل سے آدمی کسی کو دے, اور وہ اللہ کی محبت کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں آپس میں محبتیں عطا فرمائے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم فرما دی کہ تحادو تحبو, آپس میں ہدیے لیے دیا کرو تاکہ آپس میں محبت قائم ہو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ گھر کو جنت بنانے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ گھر کی خواتین بھی آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیے لیا کریں تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو. تو بہرحال یہ چند باتیں آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے, آئندہ اللہ نے چاہا تو پھر مزید کچھ باتیں میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں. بات ایک بیچ میں رہ گئی کہ جو میں کہنا چاہتا تھا کہ بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت نہیں ہے, میں نے پیچھے جو اتوار کو بھی کچھ عرض کیا تھا, تو ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب شادی بچے کی کرتے ہیں تو ان کے دل میں تصور یہ ہوتا ہے کہ میاں کی خدمت کرے نہ کرے ہماری تو اس کے اوپر فرض ہے, یہیں سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں. اس لیے یہ بات خوب سمجھ لو کہ ماں باپ کی خدمت بیٹے پر ہے بہو پر نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہو خدمت نہ کرے, کرنی چاہیے, اگر وہ کرے تو ہمیں قدر کرنی چاہیے, یعنی ساس سسر کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ بھائی یہ اس پر کوئی واجب نہیں ہے, شریعت کوئی لازم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ میری ضرورت کا خیال کرتی ہے, میرے پانی کا خیال رکھتی ہے اور روٹی کا خیال رکھتی ہے, میرے آرام کا خیال رکھتی ہے, میری اور خدمت بھی بجا لاتی ہے, تو وہ سمجھے کہ یہ میں مجھ پر احسان کر رہی ہوں, اور احسان کا بدلہ احسان ہے اس کے سوا کچھ نہیں. حل جزا الحسانی الا الاحسان, جزا احسان کا کیا ہے؟ احسان. جب وہ احسان کرتی تم بھی احسان کا معاملہ کرو, وہ تو بیچاری احسان کرتی رہے اور ہمارا معاملہ بالکل الٹ پلٹ ہو. یعنی بعض گھروں کی باتیں مجھ تک یہ پہنچتی ہیں, یہاں خدا نہ کرے کسی کا راز آؤٹ کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہاں تک ہے کہ جب ساس بہو میں لگ گئی تو جو کھانا اس نے پکایا نہ کھانے کی تعریف کبھی, بلکہ ہمیشہ کہ تم نے یہ غلط کر دیا, تم نے ہانڈی جلا دی, تم نے پانی زیادہ ڈال دیا, تم نے مرچیں کم کر دی یا زیادہ کر دی. اور میں نے یہاں تک سنا کہ بعض ساس ایسی بھی کرتی ہیں خواتین کہ اپنے لیے جو بھنوا ہانڈی نکالی اور باقی اس کے پانی ڈال دیا, اور یہ ٹیبل پہ کرتی ہیں کہ اپنی پلیٹ میں سالن نکالا اور جو باقی بچا اس میں پانی ڈال دیا, اب تم یہ کھاؤ. تو مطلب اذیت دینا جان بوجھ کر اور اپنا حق سمجھنا کہ جو ہم جو چاہے کریں تو یہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ کریں ہم ہماری مرضی, یہ طریقہ درست نہیں ہے. جب آدمی یہ سمجھے گا کہ بھئی یہ تو میری خادمہ بن کے آئی ہے, یعنی ساس بھی یہ سمجھ رہی ہے, نند بھی یہی سمجھ رہی ہے, سسر بھی یہی سمجھ رہا ہے, شوہر بھی یہ سمجھ رہا ہے, تو بتائیے کیا کبھی اس کے کھانے کی تعریف کرے گا؟ وہ تو جب نہیں پکائے گی اس وقت فوراً کہے گا کیوں نہیں پکایا تم نے آج, ڈانٹ ڈپٹ کرے گا اور ہو سکتا ہے مار پیٹ بھی کرے جیسے کہ بعض ظالم لوگ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ بھائی جو کچھ کر رہی ہے استحسان ہے, استحسانن کر رہی ہے, احسان کر رہی ہے, سلوک کر رہی ہے, تو یقیناً وہ پھر سمجھے گا کہ بھائی اس نے بڑی خدمت کی. تو جب تک یہ تصور ہمارے دل میں نہیں ہوگا, شریعت کی یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوں گی, اس وقت تک ہم کسی کے احسان کو احسان نہیں مانیں گے. تو ہمیں شریعت کی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی طریقے سے گزرے. اور میں نے یہ بات عرض کر دی کہ قانون کی باریکیوں میں زیادہ نہ پڑے آدمی, اگر قانون کی باریکیوں میں پڑو گے تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ قانون لے کر آ جائے گا, بھائی میرے لیے قانون یہ, تمہارے لیے قانون یہ, لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اس لیے قانون سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں کہ قانونی چیز تو اپنی جگہ, ضابطہ اپنی جگہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رابطوں کے لیے کیا کچھ کیا, جو آپ نے کیا وہ ہم کر لیں, انشاءاللہ اسی طریقے پر چلیں گے تو نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، ان طریقوں پر چلیں گے تو یقیناً قدم قدم پر اس شعر کو ہم پڑھتے جائیں گے اور آگے چلتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دائمی طور پر اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ذکر و فکر سے ہماری روح کو سرشار فرما. اے اللہ اپنے نام کی محبت، اپنے نام کی لذت ہمیں عطا فرما، اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ دائمی طور پر اے اللہ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جلوت میں بھی خلوت میں بھی اے اللہ اپنا استحضار نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنے ماں سوا سے ہمیں مستغنی فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما دے. اے اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ ہماری پردہ دری نہ فرما. اے اللہ ہماری پردہ دری نہ فرما. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ بلا شبہ بے انتہا کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں. اے اللہ سر سے لے کے پیر تک رجانے کتنے گناہ ہیں جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں. یا اللہ تو اپنا فضل فرما دے، معافی کا معاملہ فرما دے، ستاری اور غفاری کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہم سے وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم اہل ہیں. اے اللہ ہم سے وہ معاملے نہ فرما جن کے ہم اہل ہیں. اے اللہ ہم سے وہ معاملے نہ فرما جن کے ہم اہل ہیں، بلکہ اے اللہ ہم سے وہ معاملے فرما جن کا تو اہل ہے. اے اللہ ہم سے وہ معاملے فرما جن کا تو اہل ہے. اے اللہ ہم سے وہ معاملے نہ فرما جن کے ہم اہل ہیں، ہم سے وہ معاملے فرمائیے جن کے آپ اہل ہیں. اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو ستار ہیں، اے اللہ غفار ہیں، رحمان و رحیم ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہم سے رحم کے معاملے فرمائیے. اے اللہ غفاری والے معاملے فرمائیے، ستاری والے معاملے فرمائیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ رحم فرما اور کرم فرما، عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کے شر و فتنوں سے بچا. اے اللہ موجودہ زمانہ فتنوں سے بھرپور ہے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، متعلقین کو ہر ہر فتنے سے بچا دے. اے اللہ موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں ان سے بھی، آئندہ آنے والے زمانوں میں جو فتنے آنے والے ہیں، اے اللہ ان سے بھی ہمیں، ہماری اولاد کو، متعلقین کو، دوست احباب کو، سب کو محفوظ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری معاشرت بھی اچھی فرما دے، ہمارے معاش بھی اچھی فرما دے. یا اللہ رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ اپنے ماں سوا سے ہمیں مستغنی فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما دے. یا اللہ ہماری التجاؤں کو، ہماری فریاد کو قبول فرما دے. اے اللہ، اے اللہ ہم تو سرتاپا خطا کار ہیں، اپنا فضل فرما دے اور کرم فرما دے. یا اللہ، اے اللہ ہماری نقل کو اصل فرما دیجیے. یا اللہ، اے اللہ ہمارے قلوب سخت ہو گئے، اے اللہ ہماری آنکھیں خشک ہو گئیں، تو اپنے فضل خاص سے اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے، ہمارے دل کو نرم فرما دے، یا اللہ اپنی محبت سے سرشار فرما دے، اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے، اپنے نام کی لذت نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما دے، اے اللہ آپ ہماری حاجتوں کو ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ساری حاجتیں اور ساری ضرورتیں پوری فرما دے، یا اللہ ساری حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما دے، اے اللہ یہاں جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں مرد اور خواتین بھی، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، جلد از جلد عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دے، والدین اے اللہ پریشان ہیں، بچیاں خود پریشان ہیں، اللہ بہن بھائی پریشان ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کی پریشانیاں دور فرما کر جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ عافیت والے رشتے عطا فرما دے، اسی طریقے سے بعض صالح نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں نیک بیوی اور صالح بیویاں انہیں ملے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں جوڑ کی بیوی عطا فرما دے، عافیت والے رشتے عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرماتے تھے اور جو محبت بیویوں کو اپنے شوہر عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اے اللہ ایسی محبتیں ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر اے اللہ ہمیں لے آئیے، اے اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جو کوتاہیاں انہیں معاف فرما دیجیے، یا اللہ اے اللہ نفس بھی ہمارا دشمن ہے، شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، ماحول بھی ہمارا دشمن ہے، گھر والے بھی دشمن ہیں، باہر والے بھی دشمن ہیں، اے اللہ وجود آپ کے کوئی سہارا نہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ لطف و کرم کے معاملے فرمائیے، دستگیری فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ میں لے لیجئے، یا اللہ ہمیں شیطان سے بھی بچا لیجئے، ماحول سے بھی بچا لیجئے، اے اللہ نفس کے برے خیالات سے بھی بچا لیجئے، یا اللہ ہیلوں سے بھی بچا لیجئے، اے اللہ اپنے نفس کے ہیلوں اور بہانوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اور ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے بزرگان دین جو بھی دین کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تیرے بندوں کو تیری طرف بلاتے ہیں، اے اللہ سب کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دے، اے اللہ سب کے خلوص کو قبول فرما لے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ جن لوگوں نے ہمارے پاس آنا ہے بھیجنا ہے قیامت تک کے لیے، اے اللہ آپ انہیں ہماری طرف رجوع فرما دیجئے، اے اللہ اور جس کو جہاں جہاں سے ہدایت ملنی ہے آپ ان کو وہاں بھیج دیجئے، تاکہ اے اللہ سب تجھے پالیں، اے اللہ تجھ سے محبت کریں، اے اللہ اور تو ان سے محبت کرے، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، ہماری احتیاج کو دور فرما دے، ہم ضرورت مند ہیں، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہم مشاکل اور مصائب میں الجھے ہوئے ہیں، ہماری مصائب کو دور فرما دے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں حیات ہیں اے اللہ انہیں قدر کی توفیق عطا فرما دے، جن کے والدین دونوں میں سے کوئی ایک جا چکا ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، الہ العالمین ہم یہاں جس گھر میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں تیرا نام لیتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے ذکر سے اپنے نام سے اس گھر کو منور فرما دے، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو منور فرما دے، یا اللہ انہیں سارے خیریں عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما، مردوں کو بھی عورتوں کو، اور آپس کی محبتیں عطا فرما، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ معاشی اعتبار سے بھی، اے اللہ معاشرتی اعتبار سے بھی پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تیرے نام لیواؤں سے محبت کرنے کی وجہ سے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ حقیقی محبت دل میں پیدا فرما دے، اور جو کوتاہیاں ہم میں گھروں میں ہیں اے اللہ انہیں دور فرما دے، اے اللہ دور فرما دیجئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، یہ دعا اے اللہ ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما لے، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر و فتنوں سے بچا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا، جتنے ٹیڑھے راستے ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہاں جتنے آنے والے مرد و عورتیں سب کو اے اللہ سب کو نواز دیجئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے، اے اللہ سب کی پردہ پوشیاں فرما لیجئے، دنیا بھی خوب عطا فرمائیے اور وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے آخرت میں محروم نہ فرمائیے، ہمیں دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ فرما، آخرت میں بھی اے اللہ ہمیں سرخرو فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں آخرت آخرت میں سرخرو فرما دے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. اے اللہ پوری امت کے سامنے اے اللہ ہمیں رسوا نہ فرما. اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے, کرم فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے والدین کی, عزیزوں کی, رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ دوست احباب کی مغفرت فرما دے, متعلقین کی مغفرت فرما دے, جو موجود ہیں ان کی بھی اور جو موجود نہیں ہے اللہ ان کی بھی سب کی مغفرت فرما دے. سب کو اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دے, اخلاص نیت کے ساتھ اے اللہ دین پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما, عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے ملک کی, قوم کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. دشمنان دین کا اللہ منہ کالا فرما. اے اللہ یہود و نصارہ کو اولاً ہدایت عطا فرما دے, ہنود کو اے اللہ ہدایت عطا فرما دے, اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد فرما دے, ذلیل و رسوا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کے دل دکھانے کا کوئی موقع یا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اے اللہ ہم بہت مجبور ہیں, تو اپنا فضل فرما دے. اے اللہ ہماری بے طاقتی کو طاقت میں بدل دے, بے کسی کو اے اللہ طاقت میں بدل دیجیے, بے چارگی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے, ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے, سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں غیرت دینی عطا فرما دے. اے اللہ غیرت دینی عطا فرما دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اے اللہ تیری کتاب کے خلاف, اے اللہ یہ کیا کچھ نہیں کر رہے, لیکن اے اللہ آج ہم اے اللہ غیرت دینی سے بھی اے اللہ دور ہو گئے, تو اپنا فضل فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تو تیری پکڑ بڑی مضبوط ہے اور بڑی سخت ہے. اے اللہ تو چاہے تو آنے واحد میں ہی سب کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ تو رحم فرما, کرم فرما, ہمیں ذلت و رسوائیوں سے بچا لے. یا اللہ اے اللہ ہمیں ذلت و رسوائیوں سے بچا لے. اے اللہ غیروں کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا نہ فرما, ہمیں ہمت عطا فرما دے, قوت عطا فرما دے, غیرت دینی عطا فرما دے. مسلمانوں حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرما دے. اے اللہ غیرت دینی عطا فرما دے. یا اللہ غیرت دینی عطا فرما دے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. ہم سے جن جن لوگوں نے جن جن کے بارے میں دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ آپ جانتے ہیں سب کی حاجتوں کو, ضرورتوں کو. یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے. جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دے. جو تنگی ترشی کا شکار ہیں اللہ ان کی تنگی دور فرما دے. اے اللہ رزق حلال عطا فرما دے, وسعت کے ساتھ عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے جس جس کا جو جو حق ہم پر ہے اس کی ادائیگی کی دنیا ہی میں توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائیے, ایک ایک حق ہم ادا کریں. اے اللہ اور آپ کے حقوق بھی سارے ادا کر دیں. اے اللہ سارے حقوق سے سبکدوش فرما کر ہمیں اپنے پاس بلائیے, اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. جب تک اے اللہ آپ ہم سے راضی نہ ہوں اس وقت تک موت نہ عطا فرما. اے اللہ جب آپ ہم سے راضی ہوں اس وقت ہمیں موت دیجیے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ, اللهم اني اسالك شهاده في سبيلك ووفاه في بلد رسولك. اللهم اني اسالك شهاده في سبيلك ووفاه في بلد رسولك. اللهم انا نسالك شهاده في سبيلك ووفاه في بلد رسولك. اے اللہ ہم عافیت طلب کرتے ہیں آپ سے, خاتمہ ایمان پر چاہتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما, اور اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما. ہم محتاج ہیں یا اللہ, اے اللہ آپ کی, اے اللہ آپ کے دستے کرم کے ہم محتاج ہیں. اپنا فضل فرما دیجئے یا اللہ, عطا فرمائیے اور خوب عطا فرمائیے. اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں اے اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.